اور واقعی یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ امت کے اجماع کو پیشگوئیوں کے امور سے کچھ تعلق نہیں، اور ہمارے حال کے مولویوں کو یہ سخت دھوکہ لگا ہوا ہے کہ پیشگوئیوں کو بھی ان کی اصل حقیقت ہنوز در پردہ غیب ہے اجماع کے شکنجے میں کھینچنا چاہتے ہیں۔ دراصل پیشگوئیاں حاملہ عورتوں سے مشابہت رکھتی ہیں، اور مثلا ہم ایک حاملہ عورت کی نسبت یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ضرور ہے، اور یقیناً وہ 9 مہینے اور 10 دن کے اندر اندر پیدا بھی ہو جائے گا، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا شکل رکھتا ہے اور اس کی حالت جسمی کیسی ہے اور اس کے نقوش چہرہ کس طرز کے واقع ہیں اور لڑکا ہے یا بلا شبہ لڑکی ہے۔ شاید اس جگہ کسی کے دل میں یہ اعتراض خلجان کرے کہ اگر پیشگوئیوں کا ایسا ہی حال ہے تو لائق اعتبار نہ رہیں اور اس لائق نہ رہیں کہ نبی کی صدق نبوت پر بطور دلیل اور شاہد ناطق کے تصور کی جائیں یا کسی مخالف منکر کے سامنے پیش کی جائیں۔ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ بات کہ پیشگوئیاں کبھی اپنے ظاہر پر ہی پوری ہو جاتی ہیں اور کبھی باطنی طور پر ان کا ظہور ہوتا ہے، اس سے ربانی پیشگوئیوں کی عظمت میں کچھ بھی فرق نہیں آتا، بلکہ باریک بینوں کی نظر میں اور بھی عظمت کھلتی ہے۔ یا اگر ایک فلاسفر کا قول کوئی موٹی عقل کا آدمی اب الٹے طور پر سمجھ لے وے اور پھر اس کے معقول معنی جو نہایت مدلل اور ثابت شدہ ہیں کھل جائیں، تو اس غلطی سے ان صحیح معنوں کو کچھ حرج پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ماسوا اس کے پیشگوئیوں میں قدر مشترک بہرحال ایسا باقی رہتا ہے کہ خواب و حقیقت پر معمول سمجھی جائیں اور یا بالآخر کوئی مجازی معنی نکل آئیں، وہ قدر مشترک بدیہی طور پر ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ پیشگوئی در حقیقت سچی اور انسانی طاقتوں سے بالا تر ہے۔ علاوہ اس کے جن پیشگوئیوں کو مخالف کے سامنے دعویٰ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ ایک خاص طور کی روشنی اور بداحت اپنے اندر رکھتی ہیں، اور ملہم لوگ حضرت احدیت میں خاص طور پر توجہ کر کے ان کا زیادہ تر انکشاف کرا لیتے ہیں، مگر معمولی طور پر بہت کچھ چھپے ہوئے گوشے پیشگوئیوں کے ہوتے ہیں، اور یہ سراسر نادانی کی ضد ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ خواہ نخواہ پیشگوئی حقیقت پر معمول ہوا کرتی ہے۔ جس نے یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کو دیکھا ہوگا وہ اس بات کو خوب جانتا ہوگا کہ کس قدر پیشگوئیوں میں استعارات ان کی کتابوں نے استعمال کیے ہیں، یہاں تک کہ بعض مواضح میں دن ذکر کر کے اس سے برس مراد لیا ہے۔ در حقیقت پیشگوئیاں اس قبیل مکاشفات ہوتی ہیں اور اس چشمہ سے نکلتی ہیں جو استعارات کے رنگ سے بھرا ہوا ہے۔ اپنی خوابوں کو دیکھو، کیا کوئی سیدھے طور پر بھی خواب آتی ہے مگر شاز و نادر؟ ایسا ہی خدا تعالیٰ مکاشفات کو استعارات کی خلط سے آراستہ کر کے اپنے نبیوں کی معرفت ظاہر کرتا ہے۔ تو اس صداقت کے قبول کرنے کا نام الحاد رکھنا خود الحاد ہے، کیونکہ الحاد اسی کو کہتے ہیں کہ ایک معنی اپنے اصل سے پھیرے جائیں۔ تو جبکہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت نے مکاشفات اور رویائے صالحہ کے لیے یہی اصل مقرر کر دیا ہے کہ وہ اکثر استعارات سے پر ہوتے ہیں، تو اس اصل سے معنی کو پھیرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہمیشہ پیشگوئیاں ظاہر پر ہی معمول ہوتی ہیں اگر الحاد نہیں تو اور کیا ہے؟ صوم اور صلات کی طرح پیشگوئی کو بھی ایک حقیقت منکشفہ سمجھنا بڑی غلطی اور بڑا بھارا دھوکہ ہے۔ یہ احکام تو وہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیے اور بکلی ان کا پردہ اٹھا دیا، مگر کیا ان پیشگوئیوں کے حق میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ یہ من کل الوجوہ مکشوف ہے اور ان میں کوئی ایسی حقیقت اور کیفیت مخفی نہیں جو ظہور کے وقت سمجھ آ سکے؟ اگر کوئی حدیث صحیح موجود ہے تو کیوں پیش نہیں کی جاتی؟ آپ لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم و فراست نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری کی حدیث کو دیکھو کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ابریشم کے ٹکڑے پر حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھائی گئی کہ تیرے نکاح میں آئے گی، تو آپ نے ہرگز یہ دعویٰ نہ کیا کہ عائشہ سے در حقیقت عائشہ ہی مراد ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر در حقیقت اس عائشہ کی صورت سے عائشہ ہی مراد ہے تو وہ مل ہی رہیں گی، ورنہ ممکن ہے کہ عائشہ سے مراد کوئی اور عورت ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابو جہل کے لیے مجھے بہشتی خوشہ انگور دیا گیا، مگر اس پیشگوئی کا مصداق اکرمہ نکلا۔ اور جب تک خدا تعالیٰ نے خاص طور پر تمام مراتب کسی پیشگوئی کے آپ پر نہ کھولے، تب تک آپ نے اس کی کسی شک خاص کا کبھی دعویٰ نہ کیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے شرط لگائی اور قرآن شریف کی وہ پیشگوئی مدار شرط رکھی کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین اور 3 برس کا عرصہ ٹھہرایا تو آپ پیشگوئی کی صورت کو دیکھ کر فی الفور دور اندیشی کو کام میں لائے اور شرط کی کسی قدر ترمیم کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کو حکم فرمایا اور فرمایا کہ بضد سنین کا لفظ مجمل ہے اور اکثر 9 برس تک اطلاق پاتا ہے۔ ایسا ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا۔ اب کیا یہ تعلیم نبوی کافی نہیں اور کیا یہ تعلیم بآواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ بخدا کرو، امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقویٰ کا طریق اختیار کر لو۔ اے حضرات، اکیلے اکیلے اپنے گھروں میں بیٹھ کر فکر کرو، اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے سادگی سے میری بات کو سوچو، قبرستان میں جاؤ اور اپنی موت کو یاد کر کے ایک بے غبار نظر اپنے لیے لاؤ اور خوب دیکھ لو کہ تقویٰ کا کون سا طریق ہے اور احتیاط اور خدا ترسی کی کون سی راہیں ہیں۔ اگر آپ پر یہ بات مشتبہ ہے جو میں نے پیش کی ہے تو کیا آپ لوگوں کو اس بات میں بھی کچھ حرج ہے کہ آپ اجمالی طور پر اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اس کی تفاصیل مخفیہ میں خانہ خواہ دخل نہ دیں اور مجھے میرے خدا تعالیٰ کے ساتھ چھوڑ دیں؟ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، ایک تبلیغ ہے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے۔ اگر کسی کو خدا تعالیٰ یقین بخشے اور وہ مجھے پہچان لے اور میری باتوں کو مان لے وے تو وہ میرا خاص طور پر بھائی ہے اور اس کو بلا شبہ اپنے ایمان کا اجر ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ اتنا بھی کریں کہ اس پیشگوئی کے دقائق کے مخفیہ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر رکھیں اور ایمان کی حد پر ٹھہرے رہیں اور خانہ خواہ کامل عرفان کا دعویٰ نہ کریں تو سوچو اس میں آپ کے لیے خرابی کیا ہے اور عند اللہ کون سا مواخذہ ہے؟ یا اگر آپ ایسا کریں تو اس سے آپ کو مواخذہ ہوگا، لیکن اگر آپ ایمان کی حد سے بڑھ کر قدم رکھیں اور وہ دعویٰ کریں جس کا آپ کو علم نہیں دیا گیا تو بے شک اس دخل بیجا کی بات پرس ہوگی۔ اے حضرات مولوی صاحبان، کیوں لوگوں کو بلا میں ڈالتے ہو اور کیوں اپنے علم سے بڑھ کر دعویٰ کرتے ہو؟ اگر ابن مریم کے نزول کی حدیث میں کوئی مخالفانہ قرینہ قائم نہ ہوتا اور صرف الہامی کے ذریعے ایک مسلمان اس کے معنی آپ پر کھولتا کہ ابن مریم سے اس جگہ در حقیقت ابن مریم مراد نہیں ہے، تب بھی بمقابل اس کے آپ لوگوں کو یہ دعویٰ نہیں پہنچتا تھا کہ ابن مریم سے مراد در حقیقت ابن مریم ہے، کیونکہ مکاشفات میں استعارات غالب ہیں اور حقیقت سے پھیرنے کے لیے الہام الہی قرینہ قویہ کا کام دے سکتا ہے اور آپ حسن ظن کے لیے معمور ہیں۔ لیکن اس جگہ تو صرف الہام ہی نہیں، دوسرے قرائن قویہ بھی موجود ہیں۔ کیا یہ کم قرینہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مسیح کی وفات کے بارے میں تو کئی آیتیں بیان کی مگر ان کے زندہ رہنے اور زندہ اٹھائے جانے پر اشارہ تک نہیں کیا؟ کیا یہ کم قرینہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ابن مریم کا وہ حلیہ بیان نہیں کیا جو جانے والے کا بیان فرمایا؟ کیا یہ کم قرینہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کو ایک امتی ٹھہرایا اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے اس کو دیکھا؟ اور یہ عذر کے اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ نصوص کو ظاہر پر عمل کیا جائے، یعنی قرآن اور حدیث کے ظاہری معنی لینے چاہیے، تو واضح ہو کہ یہ عذر در حقیقت ایسا عذر ہے جس سے ہمارے مخالفوں پر ہماری حجت پوری ہوتی ہے، کیونکہ یہ ناجائز طریقہ انہی لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ نصوص بینہ کلام الہی کو بغیر قیام قرینہ کے باطن کی طرف پھیر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اپنے 25 مقام میں توفع کے لفظ کو قبض روح کے معنوں پر استعمال کیا ہے اور صاف جا بجا ظاہر کر دیا ہے کہ توفع کے یہ معنی ہیں کہ روح قبض کی جائے اور جسم کو چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ لوگ، خدا ان کو ہدایت دے، 23 مقام میں تو یہی معنی مذکورہ بالا قبول کرتے اور متنازع فی جگہوں میں جہاں مسیح کی وفات کا ذکر ہے اپنی طرف سے اور معنی گھڑتے ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ظواہر نصوص سے انہوں نے منہ پھیرا یا ہم نے۔ ہاں، ابن مریم کے نزول سے جو حدیثوں میں آیا ہے ہمارے نزدیک در حقیقت ابن مریم مراد نہیں ہے، مگر اس سے لازم نہیں آتا کہ ہم نے نص کو ظاہر سے باطن کی طرف پھیرا ہے، بلکہ قطع نظر الہام الہی سے یہ استعارہ اس لیے ماننا پڑا کہ نصوص بینہ قرآن کریم و احادیث صحیحہ اس کو حقیقت پر عمل کرنے سے روکتی ہیں۔ چنانچہ ہم بار بار ان دلائل صریحہ واضحہ کو بیان کر چکے ہیں، کہاں تک اعادہ کلام کریں۔
6. سوال: مسیح موعود کے ساتھ احادیث میں کہیں مسیل کا لفظ دیکھا نہیں جاتا، یعنی یہ کسی جگہ نہیں لکھا کہ مسیل مسیح ابن مریم آوے گا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم آوے گا۔ عمل جواب: پس سوچنا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ نے آنے والے مسیل مسیح کا ابن مریم ہی نام رکھ دیا تو پھر وہ اس کو مسیلہ ابن مریم کر کے کیوں لکھتا؟ مثلا تم سوچو کہ جو لوگ اپنی اولاد کے نام موسیٰ و داؤد و عیسیٰ وغیرہ رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی غرض تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نیکی اور خیر و برکت میں ان نبیوں کے مثیل ہو جائیں، مگر پھر وہ اپنی اولاد کو اس طرح کر کے تو نہیں پکارتے کہ اے مسیل موسیٰ، اے مسیل داؤد، اے مسیل عیسیٰ، بلکہ اصل نام ہی بطور تفاول پکارا جاتا ہے۔ بس کیا جو امر انسان محض تفاول کی راہ سے کر سکتا ہے وہ قادر مطلق نہیں کر سکتا؟ کیا اس کو طاقت نہیں کہ ایک آدمی کی روحانی حالت کو ایک دوسرے آدمی کے مشابہ کر کے وہی نام اس کا بھی رکھ دے وے؟ کیا اس نے اسی روحانی حالت کی وجہ سے حضرت یحییٰ کا نام ایلیا نہیں رکھ دیا تھا؟ یا اسی روحانی مناسبت کی وجہ سے حضرت مسیح ابن مریم کا نام توریت پیدائش باب 49 میں سیلا نہیں رکھا گیا؟ اور سیلا یہودا بن یعقوب علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا۔ یہودا کو اسی باب میں مسیح ابن مریم کے آنے کی ان لفظوں میں بشارت دی گئی کہ یہودا سے ریاست کا عصا جدا نہ ہوگا جب تک سیلا نہ آوے۔ یہ نہ کہا گیا کہ جب تک ابن مریم نہ آوے، کیونکہ مسیح ابن مریم اس خاندان سے پیدا ہونے کی وجہ سے یہودا کا پوتا ہی تھا، اس وجہ سے اس کا نام سیلا ہی رکھ دیا گیا۔ اسی توریت پیدائش باب 48 آیت 15 میں حضرت یعقوب کی یہ دعا ذکر کی ہے کہ اس نے یوسف کے لیے برکت چاہی اور یوسف کے لڑکوں کے لیے دعا کر کے کہا کہ وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، ان جوانوں کو برکت دے وے، اور جو میرا اور میرے باپ دادوں ابراہم اور اسحاق کا نام ہے سو ان کا رکھا جاوے۔ بس اللہ جل شانہ کی اس عادت قدیمہ سے انکار نہیں ہو سکتا کہ روحانی مناسبت کی وجہ سے جو ایک نام ہے وہ دوسرے کا رکھ دیتا ہے۔ ابراہیمی المشرب اس کے نزدیک ابراہیم ہے، اور موسوی المشرب اس کے نزدیک موسیٰ ہے، اور عیسوی المشرب اس کے نزدیک عیسیٰ ہے، اور جو ان تمام مشربوں سے حصہ رکھتا ہے وہ ان تمام ناموں کا مصداق ہے۔ ہاں اگر کوئی امر بحث کے لائق ہے تو یہ ہے کہ ابن مریم کے لفظ کو اس کے ظاہری اور متبادر معنوں سے کیوں پھیرا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بوجہ قیام قرینہ قویہ کے، کیونکہ قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضاحت ناطق ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ جاں بحق ہوا اور خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا اور اپنے بھائیوں میں جا ملا، اور رسول مقبول نبی آخر زمان نے اپنی معراج کی رات میں یحییٰ نبی شہید کے ساتھ دوسرے آسمان میں اس کو دیکھا، یعنی گزشتہ اور وفات یافتہ لوگوں کی جماعت میں اس کو پایا۔ قرآن کریم و احادیث صحیحہ یہ امید اور بشارت بتواتر دے رہی ہیں کہ مسیل ابن مریم اور دوسرے مسیل بھی آئیں گے، مگر کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ کوئی گزشتہ اور وفات یافتہ نبی بھی پھر دنیا میں آ جائے گا۔ لہذا یہ بات بوضاحت ثابت ہے کہ ابن مریم سے وہ ابن مریم رسول اللہ مراد نہیں ہے جو فوت ہو چکا اور فوت شدہ جماعت میں جا ملا، اور خدا تعالیٰ کی اس حکمت عجیبہ پر بھی نظر ڈالو کہ اس نے آج سے قریباً 10 برس پہلے اس عاجز کا نام عیسیٰ رکھا، اور بتوفیق و فضل خود براہین میں چھپوا کر ایک عالم میں اس نام کو مشہور کر دیا۔ اب ایک مدت دراز کے بعد اپنے خاص الہام سے ظاہر فرمایا کہ یہ وہی عیسیٰ ہے جس کے آنے کا وعدہ تھا۔ برابر 10 برس تک لوگ اس نام کو کتاب براہین میں پڑھتے رہے، اور خدا تعالیٰ نے 10 برس تک اس دوسرے الہام کو جو پہلے الہام کے لیے بطور تشریح تھا پوشیدہ رکھا، تا اس کے پرحکمت کام ایک غور کرنے والے کی نظر میں بناوٹ سے مصفہ ثابت ہو جائے، کیونکہ بناوٹ کا سلسلہ اس قدر لمبا نہیں ہو سکتا جس کی بنیاد ایک طول طویل مدت سے پہلے ہی رکھی گئی ہو۔ فتدبروا یا اولی الابصار۔